بسم الله الرحمن الرحيم. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صلوا على النبي. سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں، اگر تم نے ایک انسان ایک آدمی کو ہدایت دی تو اللہ تمہیں اتنا اجر عطا فرمائے گا وہ تم نے سارے انسانوں کو ہدایت پہنچائی. ابھی عزیزان گرامی، یہ ہدایت کا نور جو آج دنیا میں چمک رہا ہے یہ سب کے فعل ہے، صدقہ ہے محمد و آل محمد کو صلوات و سلام. اگر محمد و آل محمد بے شمار تکالیف کو برداشت نہ کرتے، بے شمار زحمتوں کو برداشت نہ کرتے تو یہ اسلام کا چراغ آج دنیا میں نظر نہ آتا. کئی طوفان آئے اسلام کو مٹانے کے لیے، مگر جب بھی کوئی طوفان تھا تو محمد و آل محمد کا فرق اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طوفان کے سامنے آ کر اور اس محمد و آل محمد کے فرد نے اسلام کی حفاظت کی. صلوات پر جب آواز ہو. پھر آئے کہ ظاہر تخت اور حکومت دوسروں کے پاس تھا، مگر اسلام کی حفاظت اس وقت بھی ہمارے ائمہ معصومین نے فرمائی ہے. چاہے وہ زندانوں میں ہوں، چاہے وہ تکالیف میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں رہے، مگر انہوں نے ہر موقع پر اسلام کی حفاظت کی. اسی طرح سے واقعہ ملتا ہے، ایک انسان پیغمبر خدا کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دینے لگا اور اس کے پاس کچھ بال تھے. یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ، کئی چیزوں کو پیدا کر کے اور عوام الناس میں گمراہی پھیلانے لگا اور دعویٰ یہ کر رہا تھا کہ یہ میرے پاس سات بال ہیں اور یہ پیغمبر کے بال ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر کی وجہ سے لوگ ادھر جاتے تھے، احترام کرتے تھے، وہ اس سے اپنے غلط مقاصد حاصل کرتا تھا. اور یہ خبر بادشاہ کو پڑی، اب بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا تم کس طرح سے کہتے ہو کہ یہ جو بال ہے یہ پیغمبر کے بال ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ پیغمبر کے بال نہیں ہے؟ اس میں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں یہ چیزیں ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کو بلایا گیا، علماء کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیسے یہ معلوم کیا جائے کہ آیا کہ نبی کے بال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی کے بال ہے تو احترام لازم ہے، لیکن پتہ کیسے چلے اور اس کی بات کو رد کیسے کیا جائے؟ شاید یہ نبی کے بال ہو. اور جب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو کسی نے یہی کہا ہوگا کہ اے بادشاہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو وارث پیغمبر کو بلا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام تشریف لے کر آئے اور بادشاہ نے یہ مشکل پیش کر دی کہ یہ آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو بال ہے یہ پیغمبر کے بال ہے، اب ہمارے پاس رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کو یہ سب فارمولا بتائیے، کوئی اصول بتائیے تاکہ پتا چل سکے، کوئی آدمی غلط دعویٰ نہ کر لے. ہر آدمی چند بال لے کر آ کے دعویٰ کر سکتا ہے، پبلک کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ یہ پیغمبر کے بال ہے. ادھر سے امام نے یہ سنا، چاروں بالوں کو لیا اور ایک مرتبہ بالوں کو سونگا. امام ایک ایک بال کو سونگتے چلے گئے اور امام نے کیا کیا، تین بال الگ کر دیے. کہا یہ میرے رسول خدا کے بال نہیں ہے، میرے جد کے بال نہیں ہے، اور کہا یہ چار بال جو ہے میرے جد کے بال. اب ظاہر ہے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہزاروں کا مجمع تھا، فوراً علماء نے اعتراض کیا کہ قبلہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ نبی کے بال ہے اور یہ نبی کے بال نہیں ہے؟ تو امام نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، میں ایک ایک بال کو سونگ رہا تھا اور جب میں نے ان چار بالوں کو سونگا تو ان بالوں سے وہی خوشبو مجھے آئی جو مجھے اپنے بدن سے آئی، کیونکہ ہمارا وجود بھی اسی جد سے ہے. اب فوراً لوگوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ جناب ہمیں دلیل چاہیے، ہم اس خوشبو والی بات پر ایمان نہیں لے آئیں گے، ہمیں دلیل واضح چاہیے کہ یہ پیغمبر کے بال ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے، آگ جلا. ایک مرتبہ آگ جلائی گئی، امام نے کہا جو نبی کا بال ہوگا وہ آگ میں جل نہیں سکتا. امام نے کہا یہ نبی کے بال نہیں ہے، ان تینوں بالوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. جب ان بالوں کو ڈال دیا تو آگ کا کام ہے جلانا، وہ تینوں بال جل کر خاک ہو گئے. امام نے کہا اب ان میں سے ایک بال اٹھا کر آگ میں ڈالو، یا ایک بال آگ کے قریب آیا آگ خود گلزار ہو گئی، آگ بجھ گئی اور یہ بتا دیا کہ رحمت للعالمین کے بال ہے. سلوات پر جب آواز ہو. اب تو معجزہ ہو گیا، پبلک نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ پیغمبر کے بال ہے، مگر وہ لوگ ماننے والے تو نہ تھے، دشمن اہل بیت تھے. پھر اعتراض اٹھا کہ جناب اگر آپ یہ اس دلیل سے پیغمبر کے بال ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کے بال ہے اس لیے آگ میں نہیں جلتے، تو آپ بھی تو پیغمبر کی اولاد ہے، چلیے آپ بھی آگ میں آ جائیے. امام نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اس سے بھی بڑی آگ جلاؤ. بہت بڑی آگ جلائی گئی، امام بسم اللہ کر کے آگ کے درمیان میں بیٹھ گئے. جب امام آگ کے درمیان میں آئے آگ بجھ گئی، امام نے وہی آواز دی کہ جو امامت یا خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے ذرا ان سے بھی کہو کہ ہمارے ساتھ آ کر دیکھے. سر آپ پر یہ آواز بنتی گرامی، ہر زمانے میں اگر کوئی طوفان اسلام کے خلاف اٹھا تو اہل بیت نے حفاظت کی ہے. اور آج بھی یاد رکھیے جتنے طوفان اٹھ رہے ہیں وہ حفاظت کرنے والا موجود ہے، چاہے غیبت کے پردے میں موجود ہو. صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کو زندگی دینے والے محمد آل محمد ہیں، دنیا کو ہدایت کا نور پہنچانے والے محمد آل محمد ہے. اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے تربیت اولاد پر کہ اے عزیزان گرامی، اگر اس اپنے بچے کی آپ نے صحیح تربیت کی، اگر اپنی بیٹی کو آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے راستے پر چلایا، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو امام حسین کے راستے پر چلایا، تو یہ وہ عظیم سرمایہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم ہونے والا نہیں، مرنے کے بعد بھی آپ سے جدا ہونے والا نہیں. آپ کا بچہ دنیا میں عبادت کرتا رہے گا، آپ کی محنت کی وجہ سے دنیا میں ذکر خدا کرتا رہے گا، دنیا میں قرآن مجید پڑھتا رہے گا، مگر اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملتا رہے گا. چلو آج پر آواز بولو. یعنی اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ احادیث، یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ سرکار رسالت ماں اپنے اصحابیوں کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، کہا جلدی سے گزرو، اس قبر پر نہ ٹھہرنا کیونکہ اس وقت اس قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا. چلے گئے سارے صحابی، اب واپس پلٹنا بھی اسی راستے سے تھا، اب پھر اسی قبرستان کے قریب آئے. پیغمبر نے کہا اسی قبر کے قریب جہاں پہلے حکم دیا تھا ایک لمحہ نہ ٹھہرو، اس قبر پر عذاب آ رہا ہے، اسی قبر کے قریب آ کر کہا اب ٹھہر جاؤ، اس قبر پر رحمت الہی نازل ہو. اللہ کے رسول، قبر تو وہی ہے، آپ نے پہلے فرمایا اس پر عذاب آ رہا ہے اور اب فرما رہے اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا یہ گنہگار آدمی تھا جو پہلے ہم گزرے تھے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، مگر اس نے مرنے سے پہلے کام اچھا کیا تھا، اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دی تھی، اور اب کیا ہوا کہ اب اس کا بچہ مدرسے میں چلا گیا، اس بچے نے قرآن کو کھول کر جب قرآن پڑھنا شروع کیا، جب اس بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو اللہ کی رحمت میں جوش آیا، کہا فرشتوں اس کے عذاب کو معاف کر دو کیونکہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کر رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے باپ کے اوپر میں عذاب نازل کروں. اب آپ نے دیکھا یہ اولاد کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر انسان اولاد کی صحیح تربیت کر کے جائے. سلوات پر ہی بابا دیو اور کل جہاں ہم پہنچے تھے پہلی اسٹیج نکاح کی ہے، دوسری اسٹیج نطفے کے قائم ہونے کی ہے، تیسری اسٹیج حمل کی ہے، چوتھی اسٹیج دودھ پلانے کی ہے، اور دودھ پلانے کی وہ اسٹیج ہے جہاں بے انتہا خاتون کو ثواب ملتا ہے. جسے کل آپ نے حدیث سنی کہ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی ماں دودھ پلاتی ہے تو جناب اس کا اجر کتنا ہے، اس کا اجر اتنا ہے جو یہ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں. اور کل ہی مجلس کے بعد ہماری بات چیت شکاگو میں ہوئی، ایک صاحب کا فون آیا، بات چیت ہونے کے بعد کیونکہ چند سال دو سال پہلے تربیت اولاد پر ہم نے وہاں تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا مولانا میری بیوی نے اسی طرح سے عمل کیا جیسے آپ نے تقریر میں فرمایا تھا، اور واقعی ہم حیران ہے کہ جو ابھی بچہ پیدا ہوا کہ حمل کے دوران میری بیوی اکثر قرآن پڑھا کرتی تھی، اور اسی طرح سے جو بچہ پیدا ہوا بالکل سارے بچوں سے مختلف ہے، نہ وہ تنگ کرتا ہے نہ زیادہ روتا ہے، بالکل جیسے بٹھا دے تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے. اور دانے گرام یہ بالکل مجلس کے بعد ہی ہماری گفتگو ہوئی کہ یہ وہ حقائق ہے جو پریکٹیکلی لائف میں آپ عمل کر کے خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، کہ جو احادیث ہے یہ عملاً آپ کو ایسی حیرت انگیز چیزیں بتائیں گی کہ انسان کا دل خوش ہو جائے گا، اور کہیں انسان کو اولاد کی تربیت کرنے کا موقع مل جائے گا. سلوات پر جی بابا دی بولو. باقی چیزیں وہ نہیں ہے کہ سن کے آپ چلے جائیں، بلکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ مربوط ہے، آپ کو تجربات کر سکتے ہیں۔ تو یہ جانے کے نامی دودھ کا بڑا اثر، اسی لیے دودھ پلاتے وقت ماں کا رابطہ خدا کے ساتھ، اگر دودھ پلاتے وقت ماں کا رابطہ شیطان سے ساتھ ہے، شیطانی کوئی فیل کر رہی ہے تو یقیناً شیطانی اثرات منتقل ہو جائیں گے، اگر خدا کے ساتھ رابطہ ہے تو الہائی اور نورانی جو اثرات ہے وہ بچے کی طرح منتقل ہو جائیں گے۔ اور میں اثر حقیقت میں ایک جنوبی بات بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فضل اللہ کلام ایرانی عالم تھے، اور ان کا بیٹا اتنا نالائق بنا کہ انہوں نے بادشاہ کے کہنے پر باپ کے خلاف گواہی دی کہ باپ کو میرے پھانسی پہ لٹکا دوں، اور پھر ان کا پوتا فضل اللہ بہت بڑے عالم تھے ایران سے، پھر ان کا پوتا کیا نوری جو ٹوٹا کمیونسٹ پارٹی کا چیئرمین ایران، اور اتنے بڑے عالم دین کا بیٹا ایسا نالائق ہو گیا۔ تو اس عالم دین جو پھانسی پہ پٹ کے پھانسی کے پندے پر جاتے جاتے بچ گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو عالم دین تھے، آپ کے بیٹے کو کیا ہوا؟ عالم دین ہوتے ہوئے آپ کا بیٹا ایسا نالائق ہوا کہ باپ کے خلاف گواہی بھی چند پیسے کی وجہ سے، اور اسی عالم دین کا پوتا کمیونسٹ پارٹی کا چیئرمین کیا نوری ایران میں۔ تو اس عالم دین نے جواب دے دیا کہ اس میں میری بھی غلطی، صرف میرے بیٹے کا قصور نہیں، کہا آپ کی کیا غلطی؟ کہا یہ بچہ جو ہے نجف میں پیدا ہوا تھا، جب میں طالب علم تھا پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں اس کی ماں جو ہے وہ بہت بیمار تھی، اب میں پریشان تھا کہ بچے کو دودھ کیسے پلایا جائے، تو میں نے جیسے عرب میں دستور ہوتا ہے کہ عورتیں دودھ پلاتی ہیں، کہا میں گیا اور بازار میں میں نے معلومات حاصل کی، کہا فلاں عورت جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، میں نے اسے پیسے دینا شروع کر دیے کہ آجا میرے بچے کو دودھ پلا، حالانکہ اسلام دودھ پلانے کے بارے میں سختی سے حکم دیتا ہے کہ خبردار کوئی ایسی عورت دودھ نہ پلائے جو گنہگار ہو، جو فاسق ہو، جو دشمن اہل بیت ہو، جو ایسے شیطانی گناہ میں مبتلا ہو، خبردار اس عورت کو کبھی اپنی اولاد کو دودھ نہ پلانا، ورنہ وہ تمام شیطانی اثرات منتقل ہو سکتے ہیں۔ یہ اچھے سے عالم دین فضل اللہ کہتے ہیں کہ میں نے غفلت کی، اور بہت بڑی غفلت کی، وہ دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ اس عورت نے 6 مہینے دودھ پلایا، تب مجھے پتا چلا کہ وہ فاحشہ بھی ہے اور وہ دشمن اہل بیت بھی۔ 6 مہینے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ عورت گندی عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، اور سخت دشمن اہل بیت ہے۔ کہا اس دودھ کا اثر ہے کہ آج یہ بچہ باپ کے خلاف دشمن بنا، اسی کا پھر بیٹا کیا نوری کمیونسٹ پارٹی کا چیئرمین بنا۔ سن بات پڑھیے بابا دے بولو ابھی، یہ چیزیں تو اب سائنس بھی ثابت کرتی چلی جا رہی ہے کہ آپ کا بلڈ، آپ کے اثرات، آپ کے کریکٹر، یہ سب منتقل ہو جاتے ہیں بچے کی طرف۔ لہذا اسلام سختی سے حکم دے رہا ہے کہ ماں جب دودھ پلائے ذکر خدا میں مشغول رہے۔ سن بات پڑھیے بابا دے بولو اچھا، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب جو ہے سخت ترین تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ بچہ آپ کا چاہے ایک دن کا ہو، خبردار اس کے سامنے غیبت نہ ہونے پائے، چاہے بچہ ایک گھنٹے کا ہو مگر اس کے سامنے جھوٹ نہ بولیے، چاہے بچہ 2 دن کا ہو اس کے سامنے غصہ نہ کریے، خبردار آپ کا بچہ کتنا چھوٹا ہو اس کے سامنے گالی نہ دیجیے، کیونکہ بچہ جو ہے ہر جو بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے فوراً اپنے برین میں، اس کے کمپیوٹر میں وہ چیزیں منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ ابھی عزیزان گرامی اسلام یہ کہتا ہے چاہے بچہ آپ کا ایک دن کا ہو اس کے سامنے کوئی فحش حرکت نہ ہونے پائے، لہذا حکم ہے میاں بیوی اس وقت کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو بچہ یہ سمجھ کے کہ یہ بچہ تو نادان ہے، یہ بچہ تو بے سمجھ ہے۔ اسلام منع کرتا ہے چاہے بچہ آپ کا ایک دن کا ہو اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا نازیبا الفاظ، کوئی ایسی بات نہ ہونی چاہیے جو اسلام کے خلاف ہو، ورنہ وہی بات بچے کے ذہن میں منتقل ہو جائے گی۔ چل بات پڑھیے بابا دے بولو کیونکہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، اور کئی سوالات انشاءاللہ اٹھ رہے ہوں گے، اور ہم ان کے جوابات جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے دیتے چلے جائیں گے۔ مثلاً یہی پر سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ جناب مولانا کیسے آپ کہتے ہیں، ثابت کریے ایک بچہ جو اس کے پاس کیا عقل ہے، کیا شعور ہے۔ عام تھنکنگ یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی حد تک بھی ہو جائے اسے کیا پتا چلتا کہ یہ کیا ہو رہا، اسے تو شعور نہیں، جن یہ ہماری عام سوچ یہی ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اسے تو کچھ خبر نہیں. علی دان گرامی میں پہلے شرعی دلیل دیتا ہوں پھر میں آپ کو سائنس کی طور پر چیز ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ بچہ چاہے ایک دن کا ہو مگر یہ سب کچھ شعور رکھتا ہے, یہ سمجھ رکھتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ نہیں سمجھتا. اب دیکھیے حکم شریعت کیا ہے کہ جیسے آپ کا بچہ پیدا ہو پاک کرو اسے, اور بھلانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے, یہ جو سیدھا کام ہے اس میں آزان دو اور جو الٹا کام ہے اس میں اقامت دو. تو ابھی دار گرامی اگر بچہ نہ سمجھتا ہوتا تو اذان دینا بھی بیکار ہے اقامت دینا بھی بیکار. سلوات پڑھیے بابا جن. آپ آپ نے دیکھا اسلام کا پہلا حکم یہ ہے کہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت. یہی حکم شریعت ہمیں بتا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ کہ گائے کا یہ بچہ ہے مگر شعور رکھتا ہے, ہر چیز سمجھ رہا ہے. جس طرح سے کیمرہ کوئی چیز کا فوٹو لے رہی ہے اسی طرح سے بچہ ہر چیز کا فوٹو لے رہا ہے. سر بات پڑھیے بابا دیو. اور اب میں آپ کو سائنسی مثال بتا دوں, یہ فرانس کا واقعہ ہے, پرانا واقعہ نہیں ہے, شاید اس کو 20 سال یا 10 سال کے قریب عرصہ ہوا ہوگا, کتابوں میں ڈائجسٹوں میں اخباروں میں مشہور واقعہ ہے کہ فرانس میں ایک خاتون کے برین کا آپریشن ہوا, کوئی دماغ کا آپریشن. یہ خاتون جو تھی فرینچ جانتی تھی, اور جب ڈاکٹروں نے برین کے آپریشن کے دوران اس کے برین کے کسی حصے پر کوئی چیز لگ گئی, کوئی انسٹرومنٹ ٹچ ہو گیا, تو یہ خاتون اسی بے ہوشی کے عالم میں اسی آپریشن تھیٹر میں بہترین جرمنی زبان میں ایک فوجی ہٹلر کا ترانہ گانے لگی, جبکہ اسے جرمنی کا ایک لفظ نہیں آتا. اب آپریشن کے بعد جب پوچھا گیا, اس نے کہا مجھے تو جرمنی کا ایک لفظ نہیں آتا, اس کے والدین سے پوچھا گیا, سب سے پوچھا گیا, کہا انہیں تو کچھ نہیں آتا. یہ بات اخباروں تک آ گئی کہ جناب ایک خاتون جس کو جرمنی بالکل نہیں آتی آپریشن کے دوران برین کے ایک حصے پر کوئی انسٹرومنٹ ٹچ ہو جاتا ہے تو وہی ترانہ وہ گاتی ہے جو اکثر ہٹلر کے فوجی جو ہے گایا کرتے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی, ڈاکٹروں نے ریسرچ کی, ماہر نفسیات نے ریسرچ کی, جب اس بچی کو دیکھا گیا تو پتا یہ چلا کہ واقعی اسے ایک لفظ جرمنی کا نہیں آتا. تو پھر یہ ترانہ پورا کیسے سنا دیا, تو پتا یہ چلا کہ جب جرمن فوج نے اٹیک کیا تھا تو جرمن کی فوج جو تھی اس کے گھر پر قابض ہو گئی تھی, اور اس زمانے میں وہ بچی جو تھی 2-3 سال یا 2-3 مہینے کے برابر تھی, ہندوستان کے حوالے میں تھی, مگر جو فوجی آتے تھے اور جاتے تھے تو وہی ترانہ گاتے تھے اور وہی ترانہ جو ہے اس کے ذہن میں منتقل ہو گیا. اب آپ کو اندازہ لگا کہ بچی چند مہینے یا چند سال کی ہے, لیکن جو سن رہی تھی وہ معلوم نہیں ہوا کہ آپ کا چھوٹا بچہ یا ہمارا چھوٹا بچہ جو بھی سن رہا ہے, برین کا ایک حصہ ایسا ہے کہ ہر سننے والی چیز اور ہر دیکھنے والی چیز وہاں منتقل ہو جاتی ہے. سر بات پڑھیے بابا دیو. اسی لیے اسلام جو ہے سختی سے منع کر رہا ہے کہ بچے کے سامنے خبردار گناہ نہ ہونے. اگر بچے کے سامنے حرکت غیر اسلامی ہو گئی تو اس کے اثرات یقیناً بچے کے ذہن میں منتقل ہو جائیں گے. سر بات پڑھیے بابا دیو. اب یہ چوتھی اسٹیج کے بعد پیغمبر خدا نے پیدا ہونے کے بعد پیغمبر سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا لہ الفداء بچے کی تربیت کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا. یعنی جب آپ کا بچہ پیدا ہو گیا اب تربیت کو اللہ کے رسول نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. اور یاد رکھیے تربیت اولاد ایک ایسا مسئلہ کہ بڑے بڑے ماہر نفسیات ہو, بڑے بڑے ڈاکٹرز نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, اسلام میں بھی بڑی بڑی کتابیں, دنیا کے مختلف مذاہب میں بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا بچے کی نیچر سمجھتے ہوئے. یہ بہت بڑا مشکل ہے بچے کی نیچر کو سمجھنا. بڑی بڑی کتابیں بہرحال دنیا میں موجود ہیں, لیکن علی دان گرامی آپ ساری کتابیں پڑھ لیں اور اس پیغمبر کی حدیث کو سن لیں. جتنی کتابیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے اس میں اتنا رزلٹ صحیح نہیں نکلے گا, صحیح معلومات نہیں ملے گی, صحیح طور پہ بچے کی نفسیات آپ نہیں سمجھ سکیں گے. مگر پیغمبر نے ایک جملے میں وہ کچھ بتایا ہے جو شاید ہمیں یا آپ کو ہزاروں کتابوں میں نظر نہ آئے. سر بات پر جواب آدھے بل. کہ چھوٹے بچے کی تربیت کے بارے میں بڑے بڑے ماہر نفسیات کنفیوزڈ ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، لیکن پیغمبر خدا نے یہ حدیث کہہ کر وہاں کے امت پر احسان کر دیا کہ سارے ماہر نفسیات کو بٹھا دے، مگر یہ پیغمبر کی حدیث ایسی ہے جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب بچہ آپ کا پیدا ہو جائے، اب اس کی تربیت کے تین اسٹیجز ہیں۔ پہلی اسٹیج کے بارے میں فرمایا الولد سیدو سیدو سب اسنی، یہ پہلی اسٹیج، الولد سیدو سب اسنی، وغلام سب اسنی یہ دوسری اسٹیج، ووزیر سب اسنین یہ تیسری اسٹیج۔ اب میں ترجمہ عرض کر دوں، بہت آسان سی حدیث ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے والے دن سے لے کر سات برس تک تمہارا بچہ تمہارا سردار ہے، تمہارا بچہ تمہارا باس ہے، تمہارا بچہ تمہارا ماسٹر، اس کا ہر کہنا مانو، اس کے ہر ناز نخرے کو برداشت کرو۔ اور پھر فرمایا سات برس سے لے کر چودہ برس تک تمہارا بچہ تمہارا غلام ہے، تمہارا نوکر ہے، تمہارا سروینٹ۔ اور پھر فرمایا کہ چودہ برس سے لے کر اکیس برس تک تمہارا بچہ تمہارا وزیر ہے، تمہارا مشیر ہے، تمہیں مشورے دینے والا ہے۔ لہذا اب آپ نے دیکھا تین اسٹیجز پیغمبر نے بتایا، پہلے دن سے لے کر سات برس تک تم بچے کے سروینٹ ہو، اور یہ تمہارا بچہ تمہارا باس ہے، تمہارا سردار ہے۔ سلوات پڑھیے بابا دی بولو۔ اب آپ نے دیکھا اسی پہلی اسٹیج پر گفتگو کرنی ہے کہ یہ کیوں کہا کہ پہلے سات دن سے لے کر سات برس تک تمہارا بچہ تمہارا سید ہے، تمہارا سردار ہے، تمہارا باس ہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی یہ وہ اسٹیج ہے، اس اسٹیج میں بچے کو محبت چاہیے، یعنی صرف غذا بدن کی نہیں بلکہ روح کی بھی غذا چاہیے۔ اب جو روح کی غذا ہے وہ محبت ہے۔ بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا پیاسا ہوتا ہے وہ محبت ہے، وہ پیار ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ خود کر کے دیکھیں، چھوٹا بچہ ہے، چند مہینے کا بچہ، آپ اٹھائے ہاتھ لے، آپ مسکرائیں گے تو وہ بھی مسکرائے، آپ ہنسیں گے وہ بچہ بھی ہنسے گا۔ اب آپ نے دیکھا یہی دلیل ہے، آپ مسکراتے ہیں وہ بچہ مسکراتا ہے، یعنی بچہ جو ہے آپ کی محبت کا دھیان چاہتا ہے، آپ کے پیار کا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ اگر بچے کو بچپن میں محبت نہ ملی، ماں کی محبت نہ ملی، باپ کی مجھے محبت نہ ملی، تو بچہ چار قسم کے خطرناک کینسر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سلوات پڑھیے بابا دی بولو۔ محبت نہ دی، اور یہ کینسر بدن کے نہیں ہے، یہ کینسر روح کے ہے، یہ نفسیاتی کینسر ہے۔ اگر بچے کو بچپن میں محبت نہیں ملتی ماں اور باپ کی، عزیزان گرامی یہ بچہ جو ہے چار قسم کے خطرناک کینسر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور ایک تو کینسر یہی، اب آپ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں اکثر جو ہے جہاں دیکھا جاتا ہے جو لوگ غیر مسلمان ہیں، افسوس ہے کہ مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، جناب ماں باپ کو فرصت نہیں ہے کہ بچے کو دیکھ سکے، ماں جو ہے وہ چلی گئی جاب پر، بچہ باپ بھی چلا گیا، اور بچہ جو ہے وہ بیبی سٹر کے پاس بٹھا دیا۔ اب جو ماں نہیں ہے وہ کتنا برداشت کرے گی، کبھی رو دیا بچے کو تھپڑ مار دی، کبھی رو دیا، یہاں تک بھی اخباروں میں آیا کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے دودھ میں کچھ شراب پلا دی، شربت میں کچھ شراب پلا دی، کوئی نشے آور چیز پلا دی تاکہ بچے خاموش رہے اور وہ بیبی سٹنگ کرنے والی آرام کرے۔ سر بات پڑھیے بابا دی بول۔ یہ بھی ایک چیز ہے اخباروں تک آج۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پر جو اصل وجہ ہے کہ یہی بچے آخر آگے بڑھ کر کرائمس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ٹینشن، اسٹریس، یہ نفسیاتی مراحل کتنے زیادہ ہے، نفسیاتی مسائل کتنے زیادہ ہے۔ اور اس کی اصل وجہ اگر آپ تلاش کریں تو بچپن میں انہیں محبت نہ ماں کی ملی ہے نہ باپ کی۔ آپ اس سوسائٹی کو دیکھ، دوڑ ایک لگی ہوئی ہے ماہر نفسیات کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس، کتنی لمبی کیو لگی ہوئی ہے، کتنے پیسے کما رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ بڑے ہو کر جنہیں بچپن میں محبت نہیں ملتی، بڑے ہو کر یہ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایسا بچہ ہزار ہا بیماریوں میں، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جسے بچپن میں محبت نہ ملتی۔ یہ ایک قسم کا کینسر، روح کا کینسر، جو پوری زندگی انہیں سکون نہیں۔ لہذا کبھی یہ گناہ کر رہے ہیں، کبھی یہ کر کے شراب پی کے سکون لینا چاہتے ہیں، کبھی کچھ اور چیز کر کے درد استعمال کر کے سکون لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بچپن میں محبت نہیں ملی۔ یہ ایک قسم کا سرطان ہے۔ اور دوسرے قسم کا سرطان اور کینسر کیا ہے؟ اگر بچپن میں بچے کو محبت نہ ملی تو بچے کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جائیں۔ یہ دوسرا سبب، بچے کی ذہنی صلاحیت نابود ہو جائے گی. لہذا حکم ہے کہ بچے کو محبت دو, بچے جو بولنا چاہے اسے بولنے دو, بچے جو کرنا چاہے اسے کرنے دو. عزیزان گرامی, تاکہ بچے کی ایک چیز کھل کر آ جائے, بچے کا کام خود ذہن کام کرنا لگے. اسی حکم ہے کہ بچے کو ڈانٹنا اور ڈرانا بہت خطرناک چیز ہے. اکثر ماں باپ جو ہے تنگ آ جاتے, بچہ رو رہا ہے تو چلو بے ڈرا دیتے ہیں, کبھی جن سے کبھی بھوت سے, مگر یہ جن بھوت سے کسی چیز سے ڈرانا یہ بچے کی روح کو نابود کرنے کے برابر ہے. کیونکہ ڈر اور خوف کی وجہ سے جو اس کا برین کام کر رہا ہے وہ تو ایک طرح سے لات لگ جائے گا, اور اس کے بعد یہی اثرات آگے بھی پڑیں گے, اور اس سے کئی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. سروات پر ہی بابا دیول لہذا یہی وہ اسٹیج ہے جو سب سے مشکل ہے, اسی لیے اجر بھی زیادہ ہے, اسی لیے نجات بھی ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت کرے انسان نجات حاصل کر لیتا ہے. عزیزان گرامی, یہ دو سرطان آپ نے سنے, اور تیسرا سرطان یہ ہے کہ اگر بچپن میں بچے کو محبت نہ ملے, ماں باپ کی طرف سے پٹائی ملے, ماں باپ کی طرف سے روڈ کریکٹر ملے, اگر محبت نہ ملی تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر قاتل اور ظالم بنے. اور دلائل موجود ہیں, ثبوت موجود ہے. یہ صدام جو وحشی حیوان کی مانند انسانوں کے خون کا پیاسا آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی لائف پڑھ کے دیکھیے, اس کی بایوگرافی دیکھیے کہ بچپن میں اسے نہ ماں کی محبت ملی نہ باپ کی آپ کی محبت ملی. ایک طرح سے اس کی ماں کی ڈیورس ہو گئی, پھر دوسری جگہ اس کی ماں چلی گئی, اس کا باپ اسے بھی پیٹتا تھا, اس کی ماں کو بھی پیٹتا تھا. یعنی حقائق ہے کہ بچپن میں اس پر جو ہے اسے محبت نہیں ملی ماں باپ کی. تو جو بچپن میں محبت نہیں ملتی, عزیزان گرامی, حقیقت وہی بچہ آگے بڑھ کر صدام و یزید بن سکتا. یعنی کتنا خطرناک مرحلہ ہے بچوں کی تربیت کا. ماں جو ایک مرتبہ ہاتھ چلا دیتی ہے, باپ جو غصے میں آ کر ہاتھ چلا دیتا ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بچے کے ذہن پر کتنا اثر ہو رہا ہے. اور یہی بچہ آگے بڑھ کر ایک درندہ ہے. بادشاہ ہارون رشید بھی محبت نہیں دیتا تھا. ابھی گانے گرامی, یہ تاریخ حقیقت ہے, اس کو بہت دلیل کیا گیا. مامون رشید کی بہت انسرٹ ہوئی بچپن میں, اسے نہ عزت ملی نہ محبت ملی. اسی لیے حکم ہے, پیغمبر کی حدیث ہے, محبت بھی دو اولاد کو اور عزت و احترام بھی دو. اکرمو اولادکم, اپنے اولاد کا احترام کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد کی انسلٹ کرتے رہو. سب پر ہی بابا دیول, اگر بچپن میں بچے کو محبت نہ ملی تو قاتل بن سکتا ہے, اگر توہین ہوئی تو ایک کینسر یہ ہے کہ وہ آگے بڑا ہو کر یہ بھی قاتل ہو سکتا ہے. اور سنیے پھر کیا ہوا, ہارون رشید جب مر گیا تو ادھر سے امین بادشاہ بنا, مگر مامون جو بچپن سے اپنی انسلٹ یاد کر رہا تھا, اپنی توہین یاد کر رہا تھا, نتیجہ یہ ہوا اس نے جنگ کی اور اپنے بھائی کو قتل کیا. چلیے بھائی تخت کے لیے قتل کیا, نہیں بات تخت کی نہیں تھی, قتل کر لیا تخت مل گیا اب بات ختم ہو جاتی. نہیں, بلکہ مامون رشید نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو لٹا دیا دربار میں, اور حکم دیا پورے شہر والوں کو کہ تم سب آؤ اور اس کے منہ پر تھوکو اور اس کے منہ پر جوتے لگو. بتاؤ کوئی انسان یہ کام کر سکتا؟ یہ اس توہین کا ریوینج لے رہا تھا جو بچپن میں زبیدا اس کی توہین کرتی تھی. یہ وہ کینسر ہے, روحی کینسر ہے, اس کا بدلہ لے رہا تھا. ورنہ مری ہوئی لاش پر کون جوتے مارنا پسند کرے گا, کون تھوکنا پسند کرے گا؟ باقاعدہ آرڈر کا بادشاہ تھا کہ سب آؤ, یہ خود تخت سے بیٹھ جاتا تھا اور وہ بدلہ لے رہا تھا کیونکہ خود مریض تھا. اس توہین کا بدلہ لے رہا تھا جو بچپن میں اس کی ہوئی, اس کینسر کا نتیجہ تھا کہ بچپن میں سے محبت نہ ملی. اور لوگ آ رہے تھے, اسے کپڑ مار رہے تھے, کوئی جوتا مار رہا تھا, کوئی اس مری ہوئی لاش پر تھوک رہا تھا, یہ خوش ہو رہا تھا کہ جائے کہ یہ انسانی کام نہیں, حیوان سے بھی بدتر کام ہے. مگر ایک اچھے آدمی نے کچھ کام کر دیا, اس نے جب آیا اس نے بھی جوتا مارا, کہا لعنت ہو تجھ پر اور تیرے باپ پر. تب یہ سنا مامون نصیب نے, پھر کہا اسے دفنا دو, ورنہ نہ جانے تین دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اگر وہ آدمی اس کے باپ پہ لعنت نہ کرتا تو نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہتا. اب آپ نے دیکھا کہ اگر بچپن میں بچوں کو جو ہم مارتے پیٹتے ہیں, جو والدین مارتے پیٹتے ہیں, یہ امانت الہی میں خدا کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. یہ امانت الہی ہے, اللہ نے تمہیں بیٹا اس لیے نہیں دیا کہ تم صبح اٹھ کر اسے تھپڑ مارو, رات کو اسے مارو, ہر وقت اسے مارتے رہو. نہیں علی دان گرامی, آپ دیکھیے ان بیچاروں کو جن کے پاس اولاد نہیں ہے, وہ تڑپ رہے ہیں. یہ نعمت خدا کہا کہ صبر کرنا ہے وہ بچوں کو مار پٹائی کرنے کے لیے شریعت میں واضح حکم ہے. اگر آپ نے اپنے بچے پر ہاتھ اٹھا دیا اور آپ کے بچے پر اتنا ہاتھ اٹھ گیا کہ وہ کھال جو ہے اس کے جسم کی لال ہو گئی, تو آپ پر جریمہ ہے, آپ پر کفارہ ہے, آپ پر جرمانہ ہے. اور رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کھال اتنی لال ہے تو اتنا جرمانہ ہے, اگر کھال اور کالی ہو جائے تو اتنا جرمانہ ہے. یہاں تک یہ گناہ ہے. چلو آپ پر ہی بابا دیو مہاراجی کے سلوار اور آپ نے دیکھا یہ اسٹیج بڑی بڑی مشکل اسٹیج, کیونکہ انسان کو غصہ آتا ہے. اب بچے کو اگر غصے سے ہم نے مار پٹائی شروع کر دی تو بچے کے لیے چار کینسر, میں نے تین بیان کیے اور چھوٹا کینسر بھی سن لے, مگر وہ علماء کہتے ہیں, ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ ایک ملین میں سے شاید ایک آدمی اس کینسر میں مبتلا. وہ کیا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بچپن میں اگر بچے پر ظلم ہوا تو وہ اس ظلم کی وجہ سے بہت زیادہ ذہین ہو جاتا. مگر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ملین میں ایک مثال, جیسے نیوٹن کا بچپن میں جو زندگی ہے بایوگرافی ہے, اس پر بہت ظلم ہوا. وہ اتنا غریب تھا کہ جب اسکول جاتا تھا تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا, پورا اسکول جو ہے اس کا مذاق اڑاتا تھا, لیکن یہی مذاق اڑانا اس کے ذہین بننے کا سبب بن گیا. مگر یہ ایک ملین میں ایک مثال ہے. سر بات پر جب آواز بنے دیکھ, یہ چار قسم کے کینسر ہے ابھی رانی گرام میں, جس میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے, آپ کا بچہ مبتلا ہو سکتا ہے اگر آپ نے اسے محبت نہ دی. لہذا اسلام کتنا حکم دیتا ہے, آپ اپنے بچے کو اٹھائے گود میں اٹھائے. اگر اپنے بچے کے منہ کو آپ چومتے ہیں, ایک سال کا بچہ, دو سال کا بچہ, اگر آپ اس کی پیشانی کو چوما تو چومنے میں تو آپ کو لذت ملتی ہے, آپ کو خوشی ملتی ہے. مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب کوئی باپ اپنے بچے کے منہ کو چومتا ہے, پیشانی کو چومتا ہے, تو اللہ اسے ایک نیکی بھی عطا کرتا ہے اور اس کے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے. چلو آپ کو جواب دے بڑا اور آپ نے اندازہ لگا کہ اپنے بچے کو پیار کرنا عبادت ہے. جتنے زیادہ پیار کریں اتنی آپ عبادت حاصل کر رہے ہیں. کیوں اس لیے عبادت ہے کہ پیار اور محبت یہ بچے کے روح کی خوراک ہے, اور نفرت اور توہین یہ بچے کے روح کے لیے زہر ہے. سر بات پہ بابا دے بتا سرکار رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بات ہے, اس کے سامنے بچہ تڑپ رہا ہے, رو رہا, مگر باپ بہت روڑ ہے, کچھ بھی توجہ نہیں دیتا, بچے کی طرف کوئی محبت کی نگاہ نہیں کرتا, بچہ رو رہا تڑپ رہا. پیغمبر نے صاحب سے کہا کہ یہ جہنمی انسان ہے جو بچے پر رحم نہیں کر رہا, جو بچے سے پیار نہ کرے وہ خود کو جہنمی تصور کرے, اور یہ جنتی انسان ہے جو اپنے ہی بچے سے پیار کرے اور اسے چومے تو اللہ ثواب لکھ دیتا ہے, اللہ گناہ بن دیتا ہے. کیونکہ اس طریقے سے آپ بچے کی جسمانی خوراک بھی دے رہے ہیں اور اس کے روحانی خوراک بھی دے رہے ہیں. سلوات پڑھی بابا دے بلک کے سلوات نگرانی. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کو اتنا پیار دے دے کہ بچہ بالکل اسپائل ہو جائے, بالکل خراب ہو جائے. نیک رات ہے, اگر بچہ خراب کرے تو اس کو سمجھانا بھی ہے, اسے نصیحت بھی کرنا ہے. مگر نصیحت کیسے کرنا ہے, قرآن مجید نے وہ بھی بتایا. کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, کہا یا بنی اس کیا رہے ہو لقمان, جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا قرآن کی آیت سے, اب دیکھیے نصیحت کا انداز کیا ہے, یا بنی او میرے نال, او میرے بیٹے, یعنی پہلے پیار سے اسے بلاؤ. کیونکہ اگر غصے میں آپ نے نصیحت کی تو غصے میں جو نصیحت ہوتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں, کیونکہ آپ ہی کو اگر کوئی غصے میں کہے کہ جناب داڑھی رکھو تو آپ اثر لیں گے یا غصے میں آئیں گے؟ آپ کے آپ کون ہوتے داڑھی رکھانے والے, جائیے اپنا راستہ لیجیے. یعنی خود انسان دیکھیے, اگر کوئی ہمیں غصے سے ڈالتا ہے تو ہم انسلٹ محسوس کرتے ہیں نہیں. اسلام کہتے جو آپ اپنی عزت کی فکر کرتے ہیں وہی عزت اپنے بچے کی کرے. کہ جائے کہ بچہ چھوٹا ہے مگر جب آپ اس کی توہین کرتے ہیں اسے وہی احساس ہوتا ہے جتنا احساس آپ کو اپنی انسل کا ہوتا ہے. سر بات پر جب آواز کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میری انسل, اگر مجھے انسلٹ آپ کر کے کوئی بات سمجھائیں گے کبھی میری سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ جب میری انسلٹ ہوگی تو میرے ذہن میں تو ایک آگ غصے کی گھوم رہی ہوگی, میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, میری سمجھ میں ہی آئے گا انہوں نے میری انسلٹ کی ہے, انہوں نے میری بے عزتی کی ہے. تو یہی نتیجہ ہوگا کہ ماں باپ اکثر جو بچے کو سمجھاتے ہیں تو غصے میں پہلے تھپڑ مارتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ نہ کرنا, جب جانتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ نہ کہنا, تو اس پر کوئی اثر بچے پر نہیں ہوتا بلکہ الٹا اثر ہوتا ہے. بچہ تو کچھ کہتا نہیں ہے مگر غصے کی آگ سے اس کا ذہن جو ہے وہ جلتا رہتا ہے, اسپائل ہوتا رہتا ہے. اب قرآن کریم نے بتایا کہ نصیحت کرنے کا کیا انداز ہے, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور بہت بڑے گناہ سے بچانے کے لیے نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہا, یا بنیا او میرے لال او میرے پیارے بیٹے, یعنی پہلے تو اس کے ذہن کو اتنا محبت کے ساتھ بنائے تاکہ وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے. بھائی جب سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو آپ اسے لاپ سنا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا. دندے کے خوف سے وہ ٹیمپرری طور پر وہ چیز نہیں کرے گا, آپ ہٹ جائیں گے وہی کام کرے گا. اب دیکھیے کس طرح سے سمجھایا, کہا یا بنیا لا تشرک باللہ, کبھی شرک نہ کرنا بیٹے, شرک نہ کرنا. سب ٹھیک منع کر دیا پیار سے, نہیں پھر دلیل بھی دینا ضروری ہے. جس چیز سے آپ منع کریں بچے کو اس کو یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں کرنا, اس کے کیا نقصانات ہیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ بیٹے جھوٹ نہ بولنا اور اس کا نقصان نہیں بتایا تو بچہ ممکن ہے پھر جھوٹ بولے. اگر آپ کہیں بیٹے دیکھو یہ چیز نہ تولنا اس سے یہ نقصان ہے تو بچے کی سمجھ میں آ جائے گا, ہر چیز سمجھ میں آئے گی. شاید اس وقت نہ سمجھ میں آئے, دوسرے دن سمجھ میں آ جائے, تیسرے دن سمجھ میں آ جائے, یقیناً بچہ سمجھتا ہے. ابھی رن گرامی بشرطے کے پیار سے ہم سمجھائے. حضرت لقمان کہتے ہیں لا شرک باللہ, بیٹے کبھی شرک نہ کرنا, ان شرک لظلم عظیم. اب دلیل بھی دیتے ہیں بیٹے اس لیے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم انسان کبھی جنت میں نہیں جاتا, ظلم ایک بری چیز ہے. سزا پر جب آواز بولے سب سے مشکل ترین مرحلہ یہی ہے, کیونکہ جب تک آدمی غصے پر کنٹرول نہیں رکھتا تب تک انسان صحیح اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا. جب انسان اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے اسی کے بعد انسان اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکتا ہے. سلوات پر جب آواز بولے مار دیگر سلوات گرانی. آج کیونکہ وفات کے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کی وفات بھی ہے, رات سے دوسرے امام کی شہادت بھی, وہ امام جن کی پوری زندگی دکھوں میں رہی, وہ امام جس کے ساتھ اپنے سپاہیوں نے بھی دغا کی, بڑے مظلوم ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. اور عزیزان گرامی, امام کے صبر اور امام کی محنت کی جو نتیجہ نکلا کہ کربلا میں آپ کو جتنے مجاہد تیار نظر آ رہے ہیں کہ امام حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں, در حقیقت کہ امام حسن کا ڈالا ہوا دین تھا. کبھی آپ نے اور ہم نے غور نہیں کیا, اگر یہ کربلا کے جتنے جیالے نظر آ رہے ہیں, کربلا کے جتنے مجاہد نظر آ رہے ہیں, ان کو پیدا کرنے میں امام حسن کے صبر کا بڑا رول تھا. آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا کردار تھا امام حسن کا, شامی آتا ہے اور آپ امام کو اتنا برا بھلا کہتا ہے جتنا وہ کہہ سکتا تھا. سپاہی امام کے انہیں مارنا روکنا چاہتے, امام منع کرتے, جتنا برا بھلا وہ کہہ سکتا تھا کہہ دیا. اس کے بعد جب وہ تھک گیا امام نے کہا بھائی اگر تو قرض دار ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے تو میں تیرا قرض ادا کر, اگر تیرے پاس گھر نہیں تو میں تیرے لیے گھر خرید, اگر تو کسی بیماری میں مبتلا ہے تو میں تیرا علاج کرا دوں, اگر تو سفر سے تھکا ہوا ہے کسی نے تجھے تنگ کیا تو بتا میں اس کا حل تلاش کر دوں. پھر اس نے جتنی گالیاں دی تھی اتنی نعمتیں امام نے خود بتا دی, یہ چاہتے ہیں یہ دے دو, یہ چاہتے ہیں یہ دے دو. یہ آدمی حیران ہو گیا, ایک مرتبہ پشیمان ہوا
قدموں پر آ کر گرا کہ مولا آج سے پہلے جس شام والوں نے مجھے بتایا دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، مگر صرف آپ کے اس کردار کی وجہ سے آج دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام کا جو جہاد تھا عمر عزیز جہاد تھا، ابھی رام گرامی امام کے محنت کا نتیجہ تھا کہ امام حسن حسن مصطفیٰ کی محنت سے جو جوان پیدا ہوئے وہ کربلا میں سلام کے کام آئے۔ اور دیکھیے اس امام کی مظلومیت کہ ایسا زہر دیا گیا، ایسا زہر دیا گیا کہ یہ زہر تھا، بعض کتابوں نے لکھا کہ یہ زہر اگر کسی تالاب میں ڈال دیا جاتا تو یہ پورے مدینے کے آدمیوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ کئی مرتبہ کوشش کی گئی زہر دینے سے، اس کے بعد دنیا کا جو سب سے خطرناک ترین زہر تھا وہ تلاش کیا گیا۔ یعنی یہ روایتیں ہیں، سلام ہو اس بہن پر کہ ماں تو نہ رہی تھی مگر بہن زینب تھی، کہ جو زہر کا نتیجہ تھا کہ امام خون کی الٹیوں پہ الٹی کرتے جا رہے تھے اور زینب تھی کہ تخت لے کے کھڑی تھی کہ کل زینب کے جگر کے بیچ میں کہ کتنے جگر کے ٹکڑے امام حسن کے خون کے ساتھ باہر آئے۔ پوری رات امام الٹی پر خون کی الٹی کر رہے اور بہن روتی جا رہی ہے، خون پہنتی جا رہی ہے، خون صاف کرتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ امام کی شہادت ہو گئی۔ مسجد آباد امام نے اپنے بچے کو اپنے بچے کے لیے ایک وصیت لکھ دی اور کہا قاسم کی ماں کو کہ جب مشکل آئے سب سے بڑی مشکل میں یہ تعبیر کھول دے گا جو بعد میں میں نے قاسم کو ڈالا، اب کفن تیار ہو گیا، امام کا جنازہ تیار ہوا، امام کا جنازہ لے کر چلے۔ خود امام سے روایت امام حسین کہتے ہیں یہ نانا کے روزے کے قریب پہنچنا تھا، ایک طرف سے تیروں کی بارش، اللہ اکبر۔ ابھی تو دشمن ہوتی ہے تو زندگی میں، مگر بتائیے جب مرنے کے بعد کوئی کتنا بڑا دشمن ہو، کتنا بڑا بد انسان ہو، لیکن مرنے کے بعد دشمن کے میت پر ایک پتھر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ نگر میں جانے یہ کیا ظالم تھے جنہوں نے اتنے تیر مارا کہ امام کا کفن خون سے رنگین ہو۔ امام حسین بھائی کے جنازے کو واپس گھر لے کر آیا۔ ابھی جو میں نے کل بھی کہا تھا اور آپ خود غور کریے، جب کفن پہنا کر کوئی جنازہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے پھر وہ جنازہ واپس گھر میں نہیں آتا، مگر ہاں دنیا نے ایک جنازہ دیکھا جو کفن کے ساتھ تیار ہو کے گیا اور پھر واپس آیا، مگر واپس جب آیا تو تیروں میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے جناب زینب کی نظر پڑی زینب نے چیخ کر کہا بھیا میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ میرے بھائی کے کفن کو لال کس نے کر دیا؟ ساری بیویاں جنازے کے چاروں طرف آ گئی، لوہا پھانی ماتم شروع ہوا۔ امام حسین نے فرمایا ہوگا سید دادیوں آج کتنا رونا ہے رو لو، آج کتنا ماتم کرنا ہے ماتم کر لو، کل قیام کربلا کا دن ہوگا، 10 محرم 11 محرم کا دن ہوگا، میری لاش میں تیروں خنجر ہوں گے مگر تمہارے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، ماتم کرنے کی اجازت نہ ہوگی، آج ماتم کر لو، آج حسن کے جنازے سے تیر نکال لو، کل میرے جنازے سے تیر نکالنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ابھی دار گرامی دو شہادتیں ساتھ ہیں، ادھر سے جناب رسول خدا کی وفات بعض روایتوں کے مطابق جو یہودیوں نے زہر دیا تھا اس کا اثر ہے، رسول خدا اس دنیا سے جا رہے ہیں، فاطمہ زہرا کا آخری سہارا، اور آپ نے دیکھا اسی کے بعد رسول خدا کی وفات کے بعد زہرا کے دروازے پر آگ لگا دی گئی، زہرا دربار سے خالی لوٹا دی گئی اور جناب زہرا کو یہ کہنا پڑا بابا تیرے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر دنوں پر پڑتی تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں کو پڑتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے۔ مسجدوں ادھر سے امام حسن کی جو آخری وصیت ہوئی، ادھر سے شب عاشور ہے، اللہ اللہ، قاسم کی ماں پریشان ہے، قاسم سے کہہ رہی ہے میرے لال آج ہر ماں اپنے بیٹے کو سجا رہی ہے، میرے لال کل قربانی کا دن ہے، میرے مجھے نہیں معلوم میری قربانی بھی کام آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ سن کر قاسم پریشان ہوتے ہیں، اپنے چچا حسین کے پاس جاتے ہیں، امام حسین سجدے میں ہے، محسوس کیا کوئی بچہ میرے قریب ہے۔ اب جو دیکھا تو قاسم نظر آئے، جیسے قاسم نظر آئے حسین نے بچے کو گود میں لے لیا، حسین کبھی چوم رہے ہیں چہرہ، کبھی سینہ چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے قاسم تیرے بدن سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین کہہ رہا ہے بھیا حسین جنگل میں اکیلا ہے۔ اس کے بعد کہا قاسم اس وقت تو تجھے تیری ماں کے پاس ہونا چاہیے، آدھی رات کا وقت ہے میرے لال، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا پیمام مالا چچا جان کچھ اما سے باتیں ہوں، میں پریشان ہوں، اما یہ کہتی ہے کہ کل قربانی کا دن ہے، اللہ جانے میری قربانی قبول ہوگی یا نہیں، مالا بتائیے کل میں شہید ہو جاؤں گا؟ 13 برس کا بچہ پوچھ رہا ہے، حسین جواب نہیں دیتے، تیار کر رہے ہیں، بار بار بچہ کہتا ہے مالا بتائیے نا کل میری مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی۔ جب بہت اصرار کیا امام حسین نے کہا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود۔ بس یہ سننا تھا قاسم ایک مرتبہ جلا ہوئے آ کر اٹھے، کہا مولا چل یہ بے حیا فوج تمہارے خیموں کے اندر داخل ہو جائے گی، کیا یہ گہوارے علی اصغر تک پہنچ جائے گی؟ کہا قاسم تیری زندگی میں کسی کو مجال نہیں۔ بس عزیزان گرامی قاسم جب جہاد کرنے گئے تو یہ لکھا ہے تاریخ نے کہ امام حسین ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین کی نظر قاسم پر تھی اور زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی، زینب کی نظر حسین پر تھی اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پر بیٹھی تھی، ان کی نظر جناب زینب کے چہرے پر تھی، یہ نظروں کا تار بندھا ہوا تھا، جب حسین کا چہرہ خوش ہوتا تھا زینب خوش ہوتی تھی اور قاسم کی ماں خوش ہوتی تھی۔ ادھر سے کیا ہوا، قاسم گھوڑے سے گرے یا امام حسین ریت کے ٹیلے سے گرے یا جناب زینب خیمے کے در سے گری اور قاسم کی ماں سجدے میں گر گئی؟ میرے اللہ تیرا شکر ہے میری نیک کمائی نیک کام میں آئی۔ اور سنیے قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گرا تو یہ نہیں کہا گیا مولا ادرکنی مولا میں گر گیا ہوں میری مدد کر، بلکہ جب گھوڑے سے گرا فریاد کی اما میں گر گیا، اما میں گر گیا۔ اللہ رحمۃ اللہ۔